وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ افغانستان میں امن و استحکام اور افغان تنازع کے خاتمے کے لیے ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کی وزارتی کانفرنس کے وزرائے خارجہ کا اجلاس منگل کو تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں شروع ہوا۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی کے علاوہ اس کانفرنس میں لگ بھگ 50 ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ یہ کانفرنس ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کی 1 مئی کی تاریخ قریب ہے، جبکہ دوسری طرف بین الافغان امن مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کو افغانستان میں امن و استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے علاقائی ممالک کا اہم پلیٹ فارم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت افغانستان میں پائیدار امن کے حصول کا ایک نادر موقع موجود ہے۔ دوسری جانب تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ منگل کو دوشنبے میں ہونے والی کانفرنس افغانستان میں قیام امن کے لیے ہونے والی امریکہ اور دیگر ملکوں کی کوششوں کے لیے تقویت کا باعث بنے گی۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بین الافغان مذاکرات کی حمایت کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کا ملک تاجک شرپسندوں کے ساتھ افہام و تفہیم کا تجربہ افغان حکومت کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان تنازع کا کوئی فوجی حل موجود نہیں ہے اور جنگ کا خاتمہ امن بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے اپنے خطاب میں کہا کہ افغانستان میں قیام امن کی اشد ضرورت ہے اور ان کی حکومت اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر سیاسی تصفیے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے انتخابات کے ذریعے اقتدار کے منتقلی کا موقف دہراتے ہوئے کہا کہ ان انتخابات کی نگرانی بین الاقوامی مبصرین کر سکتے ہیں۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف جمہوریت پسندوں نے احتجاج کا نیا طریقہ اپناتے ہوئے کچرا ہڑتال شروع کر دی ہے، جس کے بعد منگل کو ملک کے مرکزی شہر کی گلیوں میں کچرے کے انبار لگ گئے ہیں۔ جنوب مشرقی ایشیائی ملک میانمار میں 1 فروری سے فوجی بغاوت کے خلاف جمہوریت پسندوں کا احتجاج جاری ہے، جبکہ سیکورٹی فورسز کے کریک ڈاؤن میں اب تک 500 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے میانمار کی فوجی قیادت پر زور دیا ہے کہ وہ قتل اور مظاہرین کو دبانے کی کوششوں کو روکیں۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے میانمار کی صورتحال کو شرمناک اور وحشت خیز قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ بہت سے لوگ بلا جواز ہلاک ہوئے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی انتظامیہ اس صورتحال پر رد عمل ظاہر کرنے پر کام کر رہی ہے، تاہم اس بارے میں کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ اپنا نام نہ بتانے کی شرط پر سفارتکاروں نے اتوار کے روز بتایا کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل ممکنہ طور پر میانمار کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر مشاورت کرے گی۔ سلامتی کونسل نے تشدد کی مذمت کرتے ہوئے جمہوریت کی بحالی پر زور دیا ہے، لیکن میانمار کی فوج پر ممکنہ پابندیوں پر غور نہیں کیا۔ پیر کے روز امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ شام میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد پہنچانے کے لیے مزید سرحدی گزرگاہوں سے داخلے کی اجازت دی جائے، جہاں ایک اندازے کے مطابق 13.4 ملین افراد کو امداد کی اشد ضرورت ہے۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے سلامتی کونسل اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے 10 سال سے جاری شام کے تنازع کے لیے کسی سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا۔ سلامتی کونسل کی صدارت اس مہینے امریکہ کر رہا ہے۔ پاکستان میں وزارت خزانہ کا قلمدان حماد اظہر کو دے دیا گیا ہے اور کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ تابش گوہر کو معاون خصوصی برائے پیٹرولیم کا اضافی چارج دینے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ بھارتی حکومت نے اپنے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی اور ان کی والدہ گلشن آرا کو بھارتی پاسپورٹ جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ श्रीनगर में भारतीय वजारत खारजा के एक अहदेदार ने बताया कि महबूबा मुफ्ती और उनकी वालिदा की तरफ से सफरी दस्तावेजात जारी करने की दरखास्तें मकामी पुलिस की CID विंग से मौसूल शुदा उन रिपोर्टों के पेश नजर मुस्तरद की गई हैं कि उन्हें भारतीय पासपोर्ट जारी करना मुल्क की सलामती के लिए खतरे का मोजी बन सकता है। खबरें खत्म हुई।
हम वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से न्यूज शो के साथ बैजे जिलानी हाजिर खिदमत है। अभी खालिद उम्मीद से आपने खबरें सुनी और अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं आज की अहम रिपोर्टें। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर ताज़ा तरीन खबरों और अहम रिपोर्टों के साथ न्यूज शो का आगाज करते हैं। इस खबर के साथ, अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम और अफगान तनाजे के खात्मे के लिए हार्ट ऑफ एशिया इस्तंबुल प्रोसेस की वजारती कॉन्फ्रेंस के वज़राए खारजा का इजलास आज मंगल के रोज ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबा में शुरू हुआ। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी के अलावा इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 50 ममालिक और बैन अल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त पर हो रही है जब अमरीका और तालिबान के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के तहत अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजों के इनखला की 1 मई की तारीख करीब है, जबकि दूसरी तरफ बैन अल-अफगान मुज़ाकरात तातुल का शिकार है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हार्ट ऑफ एशिया इस्तंबुल प्रोसेस अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरक अहदाफ को आगे बढ़ाने के लिए इलाकाई ममालिक का अहम प्लेटफॉर्म करार देते हुए कहा कि इस वक्त अफगानिस्तान में पायदार अमन के हुसूल का एक नादर मौका मौजूद है। दूसरी जानिब तजियाकारों का कहना है कि मंगल के रोज दुशंबे में होने वाली कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान में क्याम अमन के लिए की जाने वाली अमरीका और दीगर कोशिशों के लिए तकबीयत का बायस बनेगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जलील। थोड़ी देर में और दुशंबे में नवी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ताजिकिस्तान के सदर एमम अली रहमून ने बैन अल-अफगान मुज़ाकरात की हिमायत का इजहार करते हुए कहा कि उनका मुल्क ताजिक शरपसंदों के साथ अफहाम व तफहीम का तजुर्बा अफगान हुकूमत के साथ शेयर करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि अफगान तनाजे का कोई फौजी हल मौजूद नहीं और जंग का खात्मा अमन बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने 1990 की दहाई के दौरान साबिक अफगान सदर बुरहानुद्दीन रब्बानी की मदद से काबुल में ताजिकिस्तान की हुकूमत और ताजिक बागियों के दरमियान मुज़ाकरात का हवाला दिया। सदर रहमून ने कहा कि सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद 5 साल खाना जंगी के दौरान ताजिकिस्तान में 1,57,000 अफराद हलाक हो गए थे। अफगान सदर अशरफ गनी ने अपने खिताब में कहा कि अफगानिस्तान में क़याम अमन की अशद जरूरत है और उनकी हुकूमत अपने इत्तेहादी मुल्कों के साथ मिलकर सियासी तस्फीये के लिए कोशिश कर रही है। उन्होंने इंतखाबात के जरिए इक्तदार की मुंतकली का मौकफ दोहराते हुए कहा कि इन इंतखाबात की निगरानी बैन अल-अक़वामी मुबस्सिरीन कर सकते हैं। अफगान वजीर खारजा मोहम्मद हनीफ अत्तमार ने अफगानिस्तान में अमन के लिए इलाकाई मुफाहमत पर जोर देते हुए कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि हमारा खित्ता अलकायदा, दाइश, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, लश्कर ए तैयबा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान समेत मुतादिद दहशत पसंद तंजीमों की आमाजगा है। हनीफ अत्तमार ने अफगान हुकूमत की तरफ से 6,000 तालिबान कैदियों की रिहाई का हवाला देते हुए कहा कि हुकूमत ने यह इकदाम मुल्क में फायरबंदी और सियासी तस्फीये के लिए उठाया है। अफगान वजीर खारजा ने कहा कि इस इकदाम के जवाब में तालिबान ने बामानी मुज़ाकरात में शिरकत, पुरतशद्दुद हमलों में कमी, दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते खत्म करने और रिहा होने वाले कैदियों को महाज़ जंग पर वापस जाने से रोकने पर आमादगी का इजहार किया। ताहम बकौल उनके बदकिस्मती से तालिबान ने ये वादे पूरे नहीं किए। इस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के अलावा खित्ते के 13 मुल्कों के वज़राए खारजा शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर खारजा भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ जमहूरियत पसंदों ने एहतजाज का नया तरीका अपनाते हुए कचरा हड़ताल शुरू कर दी, जिसके बाद मंगल के रोज मुल्क के मरकजी शहर की गलियों में कचरे के अंबार लग गए। जुनूब मशरकी एशियाई मुल्क म्यांमार में 1 फरवरी से फौजी बगावत के खिलाफ जमहूरियत पसंदों का एहतजाज जारी है, जबकि सिक्योरिटी फौजों की कार्रवाई में अब तक 500 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। फौजी बगावत के खिलाफ इस एहतजाज में एक नई हिकमत अपनी अपनाते हुए मुजाहरीन ने सिविल नाफरमानी की तहरीक तेज करने की कोशिश की है। मुजाहरीन ने रिहायशियों से कहा है कि वो सड़कों चौराहों पर कचरा रख दें। म्यांमार के 3 दीगर गिरोहों द म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, द अराकन आर्मी और ताआंग नेशनल लिबरेशन आर्मी ने मंगल के रोज एक मुश्तरका बयान में फौज से मुतालबा किया कि वो मुजाहिरीन के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयां बंद करें। उधर म्यांमार की फौज की जानिब से पीर के रोज मुल्क के सरहदी इलाके में फिजाई हमलों से यह खदशा पैदा हो गया कि देहातों में रहने वाले बहुत से लोग फरार होकर हमसाया मुल्क थाईलैंड में पनाह लेने पर मजबूर हो जाएंगे। यह फिजाई हमले उन इलाकों में किए गए जहां कारें नस्ल के लोग आबाद हैं اس تناظر میں موجودہ بحرانی صورتحال مزید بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ میانمار کے طول و عرض میں ہفتے کے روز مختلف مظاہروں میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے، جو کہ اب تک کا سب سے خونی دن قرار دیا جا رہا ہے۔ گیتی آرا انیس کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
میانمار کی حکومت مزید اختیارات کا مطالبہ کرنے والی بہت سی نسلی اقلیتوں سے متصادم رہی ہے، اور قارین بھی ایسی ایک اقلیت ہیں جس سے وہ برسوں سے گاہے گاہے متصادم رہی ہے، لیکن مبصرین فضائی حملوں کو باعث تشویش پیش رفت قرار دے رہے ہیں، اور ایسا اس وقت ہو رہا ہے جب حکومت پہلے سے ہی فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ خیال ہے کہ اتوار کی رات کی گئی بمباری قارین نیشنل لیبریشن آرمی کی جانب سے کیے جانے والے مبینہ حملے کے رد عمل میں کی گئی ہے، جس میں لیبریشن آرمی نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ہفتے کے روز میانمار کی ایک فوجی چوکی پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ گروپ کاری نسل کے لوگوں کے لیے وسیع تر خود مختاری کے لیے برسر پیکار ہے۔ امدادی کارکنوں کے مطابق اتوار کی رات ہونے والی بمباری سے پہلے میانمار کے طیاروں نے قارین کے ایک گوریلا چوکی پر حملہ کیا تھا، جس میں دو قارین چھاپا مار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ میانمار کے دیہاتوں میں انسانی ہمدردی کے تحت ادویات اور دیگر اشیاء ضروریہ پہنچانے والی امدادی تنظیم فری برما رینجرز سے وابستہ دیو یو بینک کا کہنا ہے کہ میانمار کے لڑاکا طیاروں نے اتوار کی رات کاروائیاں کیں۔ خبر رسائی ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ان کاروائیوں کے دوران ایک بچہ شدید زخمی ہو گیا، تاہم اس کے علاوہ کسی ہلاکت کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ اس کاروائی سے 2500 کے قریب افراد تھائی لینڈ کے شمالی صوبے مائی ہونگ سونگ بھاگ گئے۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم پرایوت چن اوچا نے پیر کے روز تسلیم کیا کہ تھائی لینڈ کی مغربی سرحد پر مسائل ابھر رہے ہیں اور ان کی حکومت ہمسایہ ملک سے لوگوں کی بڑی تعداد کی آمد کے لیے تیاریاں کر رہی ہے۔ فری برما رینجرز کے مطابق اندازاً 10,000 افراد میانمار کی شمالی قارین ریاست میں بے گھر ہوئے ہیں۔ میانمار میں سیاسی قیدیوں کی مدد کے لیے قائم ایک تنظیم اسسٹنس ایسوسی ایشن فار پولیٹیکل پرزنرز کے مطابق اتوار کے روز تک ملک میں ہونے والی فوجی بغاوت میں کم از کم 469 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، تاہم خیال کیا جاتا ہے کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اے پی کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے میانمار کی صورتحال کو شرمناک اور وحشت خیز قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ بہت سے لوگ بلا جواز ہلاک ہوئے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی انتظامیہ اس صورتحال پر رد عمل ظاہر کرنے پر کام کر رہی ہے، تاہم اس بارے میں کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ امریکہ پہلے ہی میانمار کی جنتا پر پابندیاں عائد کر چکا ہے، لیکن ان کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ اپنا نام نہ بتانے کی شرط پر سفارتکاروں نے اتوار کے روز بتایا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ممکنہ طور پر میانمار کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر مشاورت کرے گی۔ سلامتی کونسل نے تشدد کی مذمت کرتے ہوئے جمہوریت کی بحالی پر زور دیا ہے، لیکن میانمار کی فوج پر ممکنہ پابندیوں پر غور نہیں کیا۔
اب آپ کو پاکستان لیے چلتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 2.5 سال قبل ضم ہونے والے قبائلی علاقوں میں سول اداروں بشمول پولیس فورسز کو توسیع اور اختیارات نہ دینے سے نہ صرف عام لوگ بلکہ سیاسی رہنما اور ممبران اسمبلی بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ سول اداروں کے اختیارات نہ ہونے کے باعث لوگوں کے مابین زمینوں اور جائیدادوں کے تنازعات اب مسلح تصادم کے واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والا ایک رکن صوبائی اسمبلی بھی حکومت اقدامات سے مطمئن نہیں، اور اسی بنیاد پر انہوں نے مسائل کے حل کے لیے تحریک کا آغاز کیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں انضمام کے بعد دیگر مسائل کے علاوہ زمینی تنازعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ افغانستان سے ملحق جنوبی وزیرستان کے زالی خیل اور دوتانی قبائل کے درمیان ہزاروں ایکڑ اراضی پر تنازع میں پچھلے چند مہینوں کے دوران ہونے والے مسلح تصادم میں ایک درجن سے زائد افراد مارے گئے ہیں۔ زمین کی ملکیت کے تنازع کے حل کے لیے مختلف سطح پر کوششیں کی جا رہی ہے۔ ان کوششوں میں جنوبی وزیرستان وانا سے تعلق رکھنے والا ممبر صوبائی اسمبلی نصیر اللہ وزیر بھی شامل ہے۔ نصیر اللہ وزیر نے ان مسائل کے حل کے لیے قبائلی اصلاحی تحریک کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں نصیر اللہ وزیر نے کہا،
جب علاقے میں اور لوگوں میں جب تھوڑی بہت فرسٹریشن سٹارٹ ہوتی ہے تو وہاں سے تحریکوں کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لینڈ ریفارمز، پولیس میں جو ریفارمز ہیں، جوڈیشل جو ریفارمز ہیں، عدالتی نظام اور یہ جو چیزیں ان کو بہتر کر سکے۔
اسی قسم کے تنازعات اور مسائل دیگر قبائلی علاقوں میں بھی سامنے آ رہے ہیں، جس سے نہ صرف حکمران جماعت کے رہنما اور ممبران اسمبلی پریشان ہیں بلکہ اس اختلاف میں شامل سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی ان مسائل کے حل کے لیے حکومت سے مطالبات کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کے سیکرٹری جنرل اور سابق ممبر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی نے بھی انضمام کے بعد حکومتی اداروں کو توثیق دینے پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
قبائلی جو مرجر ہوا ہے کے پی کے ساتھ وہ ایک بہت ہی تاریخی اقدام ہے۔ سیویلین سپرمیسی وہاں پر جو ہے براہ نام ہے، جب تک وہاں پر سیویلین سپرمیسی نہیں ہوگی، جب تک وہاں پر آپ بلدیاتی الیکشن نہیں کریں گے، تو اس وقت تک جو ہے وہ بالکل کنفیوژن ہوگی۔
نصیر اللہ وزیر نے سول اداروں بالخصوص پولیس فورس کو اختیارات کی منتقلی پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ابھی کوشش کریں کہ حکومت کی اٹینشن ہماری سائڈ پہ ہے، اور یہ جو امن کی صورتحال ہے وہ تبھی بہتر ہوگی جب پولیس ریفارمز ہوں گے، جب پولیس باختیار ہوگی۔
وزیراعلی محمود خان نے چند روز قبل ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ تمام سول اداروں کو قبائلی علاقوں میں مکمل اختیارات کے ساتھ توثیق دی گئی ہے۔
مرج ہونا یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، وہاں پر لیوز خاصہ دار کا مسئلہ، وہاں پر جوڈیشل سسٹم کا نفاذ کرنا، وہاں پر سارے خیبر پختونخوا کے سینٹرل ڈسٹرکٹ کے سارے ادارے وہاں پر مرج ہونا، پھر وہاں ان کے لیے مائنز کے لینڈ ایکوزیشن کے لیے ان کے جرگے ایڈی آر کے تھرو کی ہونے کے لیے نئے ایکٹ لانا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ یہ سارے اگر تاریخ میں کوئی نام آئے گا تو محمود خان کا ہے۔
شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اور آئیے اب آپ کو یہ وہ رپورٹ پیش کریں جس سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا۔ افغانستان میں امن و استحکام اور افغان تنازع کے خاتمے کے لیے ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کی وزارتی کانفرنس کے وزرائے خارجہ کا اجلاس آج منگل کے روز تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبہ میں شروع ہوا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کو افغانستان میں امن استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے علاقائی ممالک کا اہم پلیٹ فارم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت افغانستان میں پائیدار امن کے حصول کا ایک نادر موقع موجود ہے۔ تفصیلی رپورٹ اسلام آباد سے محمد جلیل کی زبانی۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے منگل کو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بقول افغانستان میں قیام امن کا ایک نادر موقع موجود ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کے بقول اس وقت افغان امن عمل ایک فیصلہ کن موڑ پر ہے۔ ان کے بقول گزشتہ 40 سال سے تنازعات اور عدم استحکام سے دوچار افغانستان اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے اتنے قریب کبھی بھی نہیں تھا جتنا ان کے بقول اب ہے۔ وزیر خارجہ کے بقول گزشتہ سال ستمبر میں شروع ہونے والی بین الافغان مذاکرات ایک اہم پیش رفت تھے۔ ان کے بقول اس سے قبل فروری 2020 میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدہ ایک سنگ میل تھا۔ پاکستانی وزیر خارجہ قریشی نے مزید کہا کہ بین الافغان مذاکرات کے نتیجے میں افغان تنازع کے سیاسی تصفیے کا ایک تاریخی موقع پیدا ہوا ہے، لیکن وزیر خارجہ قریشی کے بقول افغان امن عمل میں ان کے بقول ابھی چیلنج موجود ہیں۔ انہوں نے افغانستان میں جاری تشدد پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ کے بقول دوحہ میں امن معاہدے پر دستخط ہوئے تو ان کے بقول ہم نے اسے امید افزا لمحہ قرار دیا تھا۔ ان کے بقول ہماری اجتماعی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ نادر موقع ضائع نہ ہو۔ یاد رہے کہ گزشتہ ستمبر میں بین الافغان مذاکرات دوحہ میں شروع ہوئے، لیکن ابھی تک ان مذاکرات میں کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے کہ اس صورتحال میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس نہایت اہم ہے۔
یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ایک ملٹی نیشنل ایفرٹ ہے، اس میں دیکھیں زیادہ تر ظاہر ہے ریجنل کنٹریز کی بھی اس میں بہت بڑی ایک پارٹیسپیشن ہے، اور ظاہر ہے جو میجر اسٹیک ہولڈر ہیں ان کی بھی ایک پارٹیسپیشن ہے، تو یہ ایک ملٹی نیشنل قسم کا ایفرٹ ہے افغانستان کو امن کی طرف لے جانے کے لیے۔
دوسری جانب تشدد کو کم کرنے اور جنگ بندی کے لیے طالبان پر سخت بین الاقوامی دباؤ ہے۔ حال ہی میں روس کی میزبانی میں افغانستان میں قیام امن کے لیے ہونے والی کانفرنس کے بعد امریکہ، روس، چین اور پاکستان نے ایک مشترکہ بیان میں افغانستان میں تمام فریقین پر تشدد کم کرنے پر زور دیا، جبکہ طالبان سے کہا کہ وہ اپنے موسم بہار کے حملے روک دیں تاکہ امن بات چیت کے لیے سازگار ماحول فراہم ہو سکے۔ دوسری جانب طالبان بھی تشدد میں کمی کا عندیہ دے چکے ہیں۔ قبل ازیں طالبان ترجمان محمد نعیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہوں نے تمام فریقین کی جانب سے تشدد میں کمی کا ایک منصوبہ پیش کیا ہے، لیکن ان کے بقول یہ جنگ بندی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان کے امن و استحکام اور افغان تنازع کے پائیدار حل کے لیے ترکی نے 2011 میں ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کی ابتدا کی تھی، اور منگل کو تاجکستان میں ہونے والی اس سلسلے کی یہ نویں کانفرنس تھی۔ یہ کانفرنس ترکی میں اقوام متحدہ کی معاونت سے ہونے والی اس کانفرنس سے پہلے ہو رہی ہے جس میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کی شرکت کا امکان ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور آئیے اب پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ایک نظر ڈالیں۔ پاکستان میں وزارت خزانہ کا قلمدان حماد اظہر کو دے دیا گیا اور کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ ان کے ساتھ ساتھ تابش گوہر کو معاون خصوصی برائے پٹرولیم کا اضافی چارج دینے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ فیض شیخ کو ہٹائے جانے کی ایک بڑی وجہ اسٹیٹ بینک سے متعلق حالیہ قانون سازی تھی، جبکہ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزارتوں اور مشیروں کی ایسی تبدیلیوں سے نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے پاس نتائج دینے والی ٹیم موجود نہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان میں موجودہ دور حکومت میں تیسرے وزیر خزانہ سامنے آ گئے۔ حماد اظہر کو وفاقی وزیر خزانہ مقرر کر دیا گیا، جس کا کابینہ ڈویژن نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کابینہ ڈویژن نے حفیظ شیخ کو وفاقی وزیر کے عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ حکومت نے اپریل 2019 میں موجودہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر سے وزارت خزانہ کا قلمدان واپس لے کر حفیظ شیخ کو مشیر خزانہ مقرر کر دیا تھا۔ تاہم گزشتہ برس دسمبر میں ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ وزیر اعظم کے معاونین اور مشیران کے پاس کابینہ کمیٹیوں کے اجلاس کی سربراہی کا اختیار نہیں، جس کے بعد رواں ماہ سینٹ کا انتخاب انہیں لڑوایا گیا، لیکن سینٹ کی سیٹ ہارنے کے بعد اب وزیر اعظم نے ان سے خزانہ کا قلمدان واپس لے لیا ہے۔ ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن کہتے ہیں کہ حفیظ شیخ وزیر اعظم عمران خان کو بہت سے معاملات میں غلط بریفنگ دیتے رہے۔ حالیہ دنوں میں اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے حوالے سے بھی انہوں نے وزیر اعظم اور کابینہ کو غلط بریف کیا تھا۔
اور بھی بہت سارے جگہوں سے ان کے اپنے جو سورسز ہیں وہ اصلی اطلاع آئی ہوگی کہ سر یہ تو بڑا کام گڑبڑ کر رہے ہیں آفس میں، یہ ذرا اس کو دیکھ لیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ امینڈمنٹ، یہ لوگ ایسے نہیں چیخ رہے ہیں، کوئی وجہ ہے۔
تجزیہ کار خرم شہزاد کہتے ہیں کہ وزیر خزانہ اور معاشی ٹیم کی بار بار تبدیلی سے سرمایہ کاروں کا اعتماد خراب ہوتا ہے، اگر کور ٹیم مستقل نہ ہو تو ایک غیر یقینی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی بار بار تبدیلیوں سے لگتا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی گیم پلان نہیں ہے۔
اگر اس میں جو ہے فائنانس منسٹر جو ہے کم سے آپ ہٹا دیں، اس دن ہٹائیں آپ، جس دن جو ہے آپ بانڈ کا آپشن کرنے جا رہے ہیں منسٹر کو، تو وہ کون ڈیل کرے گا؟ ایک دم سے نیا چہرہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا مطلب، کل ہم آج اس سے ڈیل کر رہے ہیں، کل یہ بھی نہ ہو تو پھر یہ جو بیسکلی بار بار چینج کرنا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میسج جاتا ہے کہ گیم پلان کوئی نہیں، کوئی پلاننگ
پتا نہیں ہے کس بندے کو کہاں لگانا ہے۔ وزیر برائے اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے ایک بیان میں کہا کہ مہنگائی کی صورتحال پر قابو نہ پائے جانے پر حفیظ شیخ کو عہدے سے ہٹایا گیا۔ تجزیہ کار فاروق سلیم کہتے ہیں کہ حکومت اب تک کسی طور بھی تیار نظر نہیں آ رہی۔ وزراء کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اہم پوسٹوں پر تعینات افراد کی تبدیلیاں بھی کوئی نتائج دینے میں ناکام نظر آ رہی ہیں۔
اور اگر مہنگائی کی وجہ ہے تو پھر رضا بانی صاحب کو نکالنا چاہیے، اسٹیٹ بینک کا کام ہے مہنگائی کا، تو جو حکومت
وجوہات
دے رہی ہے وہ تو میری سمجھ میں نہیں
آئی۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے سابق چیئرمین کے الیکٹرک تابش گوہر کو معاون خصوصی برائے پیٹرولیم مقرر کر دیا ہے۔ تابش گوہر کو پچھلے سال بھی وزیر اعظم کو معاون خصوصی برائے توانائی مقرر کیا گیا تھا، تاہم رواں سال جنوری میں وہ مستعفی ہو گئے تھے۔ وزارت خزانہ کے علاوہ کئی دیگر وزارتوں پر تبدیلی کے حوالے سے مختلف افواہیں گردش کر رہی ہیں، لیکن اب تک حتمی اعلان نہیں کیا گیا۔ آصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے جڑواں شہر راولپنڈی کے پرانے قلعہ میں قائم قدیم مندر کو دوبارہ کھولنے کے خلاف چند نامعلوم افراد نے حملہ کر کے نقصان پہنچایا۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت پر کیا گیا جب متروکہ وقف املاک اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے اس 100 سالہ قدیم مندر کو بحال کرنے کے لیے تزئین و آرائش جاری تھی۔ متروکہ وقف املاک ایڈیشنل سیکرٹری طاہر وزیر کہتے ہیں کہ مندر کی جائیداد پر قابض افراد نے مبینہ طور پر یہ حملہ کیا۔ قومی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین چیلا رام نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہ بحال ہونے والے اقلیتوں کے مذہبی مقامات کی حفاظت پر تحفظات موجود ہیں۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
راولپنڈی کے پرانا قلعہ میں واقع قدیم مندر پر حملے کے نتیجے میں مندر کے دروازوں، سیڑھیوں اور تزئینوں آرائش کو نقصان پہنچا۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کی درخواست پر پولیس نے واقعے کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا ہے۔ اس سے قبل انتظامیہ نے مندر کے اطراف میں قائم تجاوزات کو ختم کیا تھا۔ 1947 میں برصغیر کی تقسیم کے بعد بھارت ہجرت کرنے والے ہندو اور سکھوں کی جائیدادیں متروکہ وقف املاک بورڈ کی زیر نگرانی ہے۔ پاکستان کی حکومت نے ہندوؤں کے تاریخی اور مذہبی مقامات کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس ضمن میں چاروں صوبوں میں مندروں کی تزئین و آرائش کے بعد مقامی ہندو برادری کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان ہندو رائٹس موومنٹ کے سروے کے مطابق تقسیم ہند کے وقت پاکستان میں 428 ہندو مندر تھے، جن میں سے 408 مندر بند ہیں یا ان کی عمارت کو دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کے مطابق پاکستان کے طول و عرض میں واقع 400 سے زائد ہندو مندروں، پاٹھ شالوں، دھرم شالوں اور دیگر تاریخی نوعیت کے مقدس مقامات کو بازیاب کرایا جائے گا اور ضروری تعمیرنوں کے بعد انہیں عبادت اور سیاحت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کے ایڈیشنل سیکرٹری طاہر وزیر کہتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے مذہبی مقامات اور ان سے وابستہ بے تحاشا جائیدادیں ہیں جن پر لوگ عرصہ دراز سے قابض ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جائیدادوں پر قابض یہ مافیا نہیں چاہتا کہ اقلیتوں کی عبادت گاہیں بحال ہوں۔ راولپنڈی کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے طاہر وزیر کہتے ہیں کہ پرانا قلعہ مندر کے گرد تجاوزات کو ختم کرایا گیا تھا، اسی وجہ سے جائیداد کے شراکت دار افراد نے شرارت کر کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی۔
ہم نے یہ مندر ابھی ری اوپن کروانا تھا، آپ کو پتا ہے کہ آفٹر 74 ایئرز وی ور پلاننگ ٹو ری اوپن دی مندر۔ چھوٹا سا مندر ہے بٹ اس کی اپنی ایک سگنیفیکینس ہے، تو ابھی ہم نے ری اوپن کروایا نہیں ہے۔ اس کی پراپر وہ جو ریسٹوریشن کے بعد ایک انوگریشن ہوتی ہے وہ ہم نے کروایا نہیں تھا، بٹ کچھ شرارتی ایلیمنٹس نے جا کے شرارت کی ہے۔ یہ تو اچھا ہے کہ ابھی اگر اسٹور کروا لیتے اور پھر یہ جا کے توڑ پھوڑ کرتے پھر تو بڑا نقصان ہوتا، لیکن انیشل سٹیج پہ انہوں نے شرارت کر لی ہے تو ہم نے پولیس کو کہہ دیا، ہم نے اپلیکیشن دے دی ہے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ایف آئی آر ہو بھی گیا ہے۔
قومی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین چیلا رام کیولانی کہتے ہیں کہ حکومت اقلیتوں کے مذہبی مقامات کو بحال کر کے مقامی برادری کے حوالے کرنا چاہتی ہے، لیکن اس حوالے سے سیکیورٹی خدشات موجود ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ ان قیمتی جائیدادوں کو عرصہ دراز سے قابض افراد سے خالی کروانا ہے۔ قومی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین نے بتایا کہ 500 کے قریب مندر اور گردوارے متروکہ وقف املاک کی تحویل میں ہیں، جنہیں بحال کر کے مقامی برادری کے حوالے کرنے کے احکامات سپریم کورٹ بھی دے چکی ہے۔
یہ گورنمنٹ اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، ای ٹی پی کی ذمہ داری ہے، تو ان سب جتنے بھی گریبان ہیں، لینڈ مارکیں ہیں، ان پہ یہ قبضے خالی کرائیں، اور ہم نہیں چاہتے ہیں کوئی ایسی بات بھی ہو جس کی وجہ سے کوئی نفرتیں بھی پڑے۔ اب یہ قبضے بھی سارے پرانے ہیں، اب پہلے کسی حکومت کی انٹرسٹ نہیں تھی، اس مرتبہ اس گورنمنٹ نے انٹرسٹ لینا شروع کیا ہے، یہ خوش آئندہ ہماری کمیونٹی کے لیے بات ہے۔
پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کی خبریں اکثر سامنے آتی رہتی ہیں۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارت میں حکومت نے اپنے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی اور ان کی والدہ گلشن آرا کو بھارتی پاسپورٹ جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سری نگر میں بھارتی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ محبوبہ مفتی اور ان کی والدہ کی طرف سے سفری دستاویزات جاری کرنے کی درخواستیں مقامی پولیس کی سی آئی ڈی ونگ سے موصول شدہ ان رپورٹوں کے پیش نظر مسترد کی گئی ہیں کہ انہیں بھارتی پاسپورٹ جاری کرنا ملک کی سلامتی کے لیے خطرے کا موجب بن سکتا ہے۔ تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
سری نگر میں قائم بھارت کے علاقائی پاسپورٹ آفس نے محبوبہ مفتی کو، جو اپوزیشن پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر بھی ہیں، ایک خط لکھ کر مطلع کیا ہے کہ پاسپورٹ کے لیے ان کی دائر کردہ درخواست کو جموں کشمیر پولیس کے کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ یا سی آئی ڈی کی منفی تصدیقی رپورٹ کی بنیاد پر مسترد کیا گیا ہے۔ 61 سالہ محبوبہ مفتی نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ملک کے لیے خطرہ قرار دے کر پاسپورٹ فراہم کرنے سے انکار کیا گیا ہے۔ تاہم علاقائی پاسپورٹ آفیسر نے اپنے مکتوب میں محبوبہ مفتی سے کہا کہ وہ اس فیصلے کے بھارت کی وزارت خارجہ کی طرف سے قائم کردہ ایک اعلیٰ فورم میں ایک ماہ کے اندر اپیل کر سکتی ہیں۔ درخواست مسترد کرنے پر محبوبہ مفتی نے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں صورتحال نارمل ہونے کی سطح یہ ہے کہ ایک سابق وزیر اعلیٰ کو پاسپورٹ جاری کرنا ایک طاقتور ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ انہوں نے نریندر مودی حکومت پر، جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے اور ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے انہیں براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقوں کا درجہ دینے کے بعد یہاں کی حفاظتی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے، طنز کرتے ہوئے کہا یہ اگست 2019 سے صورتحال میں آنے والی بہتری کی علامت ہے۔ محبوبہ مفتی نے اپنے ایک ٹویٹ میں یہ انکشاف کیا کہ ان کے والدہ گلشن آرا کو بھی اسی بنیاد پر بھارتی پاسپورٹ جاری کرنے سے انکار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، پاسپورٹ آفس نے میری والدہ کی درخواست کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ سی آئی ڈی کا دعویٰ ہے کہ میری والدہ، جن کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے، ملک کی سالمیت کے لیے لیے خطرہ ہیں، اس لیے وہ پاسپورٹ حاصل کرنے کا حق نہیں رکھتی ہیں۔ حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی نے محبوب مفتی کو پاسپورٹ جاری نہ کرنے کے فیصلے کا دفاع کیا ہے۔ پارٹی ایک ترجمان بریگیڈیئر ریٹائرڈ انیل گپتا نے وی او اے کو بتایا،
ایسا ہے کہ دیکھیے جب 1953 میں اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر جو کہ نہرو صاحب کے سب سے قریبی دوست ہوتے تھے اور ان کے سب سے بڑے کنفائڈنٹ ہوتے تھے، ان کو بھی راشٹر دروہ کے چارج کے اوپر اریسٹ کر لیا گیا، تو ایکس چیف منسٹر کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو سٹنگ پرائم منسٹر تھے اس وقت، ایکس چیف منسٹر کا یہ کوئی پیپر وہ نہیں ہے کہ اگر ایکس چیف منسٹر ہے تو وہ انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز میں نہیں انوالو ہوئے اور سیکورٹی تھریٹ نہیں ہو سکتے، کیونکہ 370 کے اندر رہ کر اور 370 کا شیلٹر لے کر انہوں نے ایسی ایسی کاروائیاں کی ہیں جو کہ 370 رکھنے کے بعد ان کا خلاصہ ہوا ہے، اور اب جب پکچر بالکل صاف ہے تو یہ کہنا کہ میں ایکس سی ایم ہوں میں تھریٹ ٹو سیکورٹی نہیں ہو سکتی تو غلط بات ہے۔
محبوبہ مفتی نے انہیں پاسپورٹ فراہم کرنے میں تاخیر کے خلاف اس ماہ کے اوائل میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اب نہ صرف پولیس نے انہیں اور ان کی والدہ کے خلاف منفی رپورٹیں دی ہیں بلکہ جموں کشمیر ہائی کورٹ نے بھی اس معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کرتے ہوئے محبوبہ مفتی کی عرضداشت کو خارج کر دیا ہے۔ پیر کو عدالت کے ایک بینچ نے کہا کہ کسی بھی شہری کو پاسپورٹ مثبت پولیس ویریفیکیشن یا تصدیق کی صورت ہی میں فراہم کیا جا سکتا ہے۔ نیز درخواست گزار کو پاسپورٹ ایکٹ کے تحت اسے پاسپورٹ جاری نہ کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ لہٰذا عدالت طرفین کے وکلا کے دلائل سننے کے بعد محبوبہ مفتی کی عرضداشت کو خارج کرتی ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔
امریکہ میں صدر بائیڈن کی انتظامیہ نے مشرقی ساحل کے ساتھ ہوا سے توانائی کے حصول میں تیزی سے اضافہ کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ انتظامیہ نیو جرسی کے ساحل پر مجوزہ ونڈ فارم کے ایک بڑے منصوبے پر پیش رفت کا اعلان کر رہی ہے۔ اس منصوبے کا مقصد 2030 تک 10 ملین سے زائد گھروں کو بجلی کی فراہمی کے لیے کافی حد تک ہوا سے بجلی پیدا کرنا ہے۔ اس ہدف کو پورا کرنے سے ہزاروں ملازمتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ 2030 تک اس منصوبے میں 44,000 سے زیادہ کارکن روزگار حاصل کریں گے اور اس کے علاوہ تقریباً 33,000 ذیلی ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس منصوبے کے نتیجے میں ہر سال کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج میں 78 ملین میٹرک ٹن کمی ہونے سے گلوبل وارمنگ یا عالمی سطح پر درجہ حرارت میں اضافے کی رفتار کو کم کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے پیر کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا کہ شام میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد پہنچانے کے لیے مزید سرحدی گزرگاہوں سے داخلے کی اجازت دے، جہاں ایک اندازے کے مطابق 13.4 ملین افراد کو امداد کی اشد ضرورت ہے۔ بلنکن نے کونسل کے اراکین کو بتایا کہ سلامتی کونسل بہت سارے چیلنجوں کا مقابلہ کرتی ہے جو پیچیدہ ہیں، جو ان میں سے ایک نہیں، شام میں لوگوں کی زندگیاں فوری مدد کے حصول پر منحصر ہیں، ہمیں ان کی مدد کے لیے راستے کھولنے کی ضرورت ہے نہ کہ بند کرنے کی، اور ہمیں اپنی بسات پر کوشش ضرور کرنا چاہیے۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے پیر کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا کہ جنگ سے تباہ حال شام میں انسانی ہمدردی کے تحت دی جانے والی امداد کو سیاسی مسائل بنانے سے گریز کرتے ہوئے وہاں تقریباً 1,34,00,000 افراد کو خوراک اور دیگر امداد کی فراہمی کے لیے مزید بارڈر کراسنگز یا سرحدی گزرگاہیں کھول دی جائیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا اشارہ روس اور شام کے صدر بشار الاسد کی جانب تھا، جنہیں بلنکن کے بقول ہسپتالوں اور امدادی سامان کی رسد کے لیے استعمال ہونے والی سرحدی گزرگاہوں کے نزدیک حملوں میں حصہ لینے یا حملوں کے جواز تلاش کرنے کی کوششیں بند کر دینی چاہیے۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے سلامتی کونسل کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ 10 سال سے جاری شام کے تنازع کے لیے کسی سیاسی حل کی اشد ضرورت ہے۔ سلامتی کونسل کی صدارت اس مہینے امریکہ کر رہا ہے۔ بلنکن نے شام میں عوام کی مصیبتوں اور دکھوں کا ذکر کرتے ہوئے سلامتی کونسل کے ارکان سے کہا کہ وہ شام کے عوام کے لیے مشکلات کا اندازہ لگانے کے لیے اپنے بچوں کو ذہن میں رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان موجود اختلافات کے باوجود شام کے عوام کی مدد کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا۔ یہ ورچوئل اجلاس ایک ایسے موقع پر منعقد ہوا ہے جب برسلز میں اقوام متحدہ اور یورپی یونین کی میزبانی میں شام کے بارے میں شروع ہونے والی کانفرنس میں بین الاقوامی برادری کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شام کے لیے جمع کی جانے والی امداد ضرورت سے کم رہے گی۔ شام کے بارے میں اس اجلاس میں شرکت کے بعد وزیر خارجہ بلنکن نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹرس سے ورچوئل ملاقات کی۔ عالمی ادارے کے سربراہ نے اس ملاقات سے قبل کہا تھا کہ امریکہ اور اقوام متحدہ کے درمیان بہتر تعلقات نہایت اہمیت کے حامل ہیں اور COVID-19 سمیت بہت سے عالمی مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ نے ملاقات کے بعد کہا کہ دونوں رہنماؤں نے کئی اہم عالمی معاملات پر تبادلہ خیال کیا، جن میں شام کا تنازع، افغانستان کا سیاسی حل اور لیبیا میں ایک عبوری حکومت کے قیام جیسے مسائل شامل تھے۔ اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بین الاقوامی اور آزادانہ تحقیقات کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی جنوبی سرحد کو پار کر کے آنے والے تنہ تنہا بچوں کی تعداد اب 18,000 تک جا پہنچی ہے۔ امریکی حکام کی تحویل میں لیے گئے ان بچوں کی نگہداشت اور ان کا مستقبل صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے لیے امتحان سے کم نہیں۔ صدر بائیڈن کی انتظامیہ ہزاروں کی تعداد میں ہر ماہ آنے والے بچوں کو بارڈر پیٹرول کی زیر نگرانی پرہجوم اور نامناسب جگہوں سے نکال کر انہیں کیمپوں، کنونشن سینٹرز اور دوسرے کشادہ مقامات پر رکھنے کا انتظام کر رہی ہے۔ ان عارضی پناہ گاہوں کی نگرانی امریکی حکومت کے ادارہ برائے صحت اور انسانی خدمات کی مالی امداد سے چلنے والے نجی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کر رہے ہیں۔ یہ بچے میکسیکو کی سرحد سے اپنے والدین یا کسی قریبی بالغ رشتے دار کے بغیر امریکہ آتے ہیں۔ ماضی قریب میں امیگریشن اور پناہ گزینوں کے متعلق کیے گئے فیصلوں نے ایک انسانی المیہ کو جنم دیا تھا۔ بائیڈن انتظامیہ امریکہ کی جنوبی سرحد سے غیر قانونی طور پر آنے والے زیادہ تر خاندانوں اور بالغ افراد کو واپس بھیجنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، لیکن انتظامیہ نے بچوں کو واپس بھیجنے کی پالیسی اپنانے سے انکار کر دیا ہے۔ وفاقی عدالت نے گزشتہ سال اس پالیسی پر عمل درآمد روک دیا تھا۔ صدر بائیڈن نے گزشتہ ہفتے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ان کی انتظامیہ نے تنہا آنے والے بچوں کو محفوظ جگہوں پر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے نائب صدر کاملا ہیرس کو بارڈر پر وائٹ ہاؤس کی امیگریشن کے معاملات پر کوششوں کی رہنمائی کا کام بھی سونپ دیا ہے۔ اور آئیے اب کرونا وائرس کے بارے میں تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار آپ تک پہنچائیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,000 سے زیادہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 3,170 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ادھر امریکہ میں امراض پر قابو پانے والے مرکز سی ڈی سی کی طرف سے پیر کو جاری کیے گئے ایک جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ فائزر، بایونٹیک اور ماڈرنا کی تیار کردہ mRNA ویکسین COVID-19 کی روک تھام کے لیے انتہائی مؤثر ہیں۔ یہ جائزہ 14 دسمبر سے 13 مارچ کے درمیان تقریباً صحت کی دیکھ بھال کرنے والے 4,000 کارکنوں، فرسٹ رسپونڈرز اور سہولت فراہم کرنے والے لازمی ملازمین سے کیا گیا، جن کا تعلق 6 ریاستوں سے تھا۔ جائزے کے نتائج سے پتا چلتا ہے کہ ایک خوراک کے بعد انفیکشن کا خطرہ 80% اور دو خوراکوں کے بعد 90% کم ہوا ہے۔ وائٹ ہاؤس COVID-19 رسپانس ٹیم بریفنگ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے سی ڈی سی کی ڈائریکٹر روشیل والنسکی نے کہا کہ اس جائزے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ دو ویکسین نہ صرف علامتی بیماریوں کی انفیکشن بلکہ علامتوں کے بغیر انفیکشن میں بھی کارگر ثابت ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے اسے انتہائی حوصلہ افزا قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن اور دوسری جگہوں پر ہونے والے حالیہ جائزوں کی توثیق ہوتی ہے۔ لیکن والنسکی نے کہا کہ اس اچھی خبر کو وائرس کے بارے میں امریکہ بھر سے جاری ہونے والے آخری اعداد و شمار نے دھندلا دیا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے ہفتے کے دوران انفیکشن کی روزانہ اوسط میں 10% اضافہ ہوا اور روزانہ کیسز کی تعداد تقریباً 70,000 تک پہنچ گئی۔ ہسپتالوں میں داخلے کی شرح میں 4% سے زیادہ اور اموات میں تقریباً 3% اضافہ ہوا۔ سی ڈی سی کی سربراہ نے کہا کہ امریکہ کی صورتحال کچھ ہفتے پہلے کی طرح یورپ کی طرح ہو گئی ہے، جہاں اب انفیکشن کی ایک نئی لہر کا سامنا ہے۔ انہوں نے کرونا وائرس کے انفیکشن اور ہسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں میں اضافے کے تناظر میں امریکہ میں صورتحال کی خرابی کے بارے میں سخت انتباہ جاری کیا۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ تھوڑا سا انتظار اور کریں اور سماجی دوری اور دیگر حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین کی فراہمی کی قومی کوششیں سود مند ثابت ہو رہی ہیں۔ اتوار تک 93 ملین سے زیادہ افراد کو ویکسین کی کم از کم ایک خوراک دے دی گئی، جبکہ امریکہ میں 51 ملین سے زیادہ افراد کو مکمل طور پر ویکسین فراہم کی جا چکی ہے۔ امریکہ میں صحت کے شعبے سے وابستہ ایشیائی امریکی عملے کو گزشتہ ایک سال کرونا کی وبا کے دوران نفرت پر مبنی حملوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ کرونا وائرس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا آغاز چین کے شہر ووہان سے ہوا۔ ایشیائی امریکیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والے ادارے سٹاپ اے اے پی آئی ہیٹ نے ایک رپورٹ جاری کی جس کے مطابق پچھلے سال مارچ سے روا سال فروری کے دوران ایشیائی امریکیوں کے خلاف نفرت پر مبنی 3,795 حملے کیے گئے۔ ان میں 500 واقعات اس سال کے آغاز سے فروری کے آخر تک ریکارڈ ہوئے۔ سمن خان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
ایشیائی امریکی شہریوں کے خلاف گزشتہ ہفتے اٹلانٹا میں ہونے والے حملوں میں 6 ایشیائی خواتین ہلاک ہوئی تھیں۔ امریکہ میں ایشیائی امریکی طبی عملہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں اہم خدمات انجام دے رہا ہے اور دوسرے امریکی طبی ماہرین کی طرح ان کے لیے بھی اس عالمی وبا سے نمٹنے کی کوششوں میں گزشتہ سال بہت مصروف اور محنت طلب رہا ہے۔ امریکہ کی 16 سب سے زیادہ گنجان آباد ریاستوں میں سن 2020 میں ایشیائی امریکیوں کے خلاف حملوں میں 150% اضافہ ہوا۔ کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی کے نفرت اور انتہا پسندی پر تحقیق کے مرکز کے اعداد و شمار نے تائیوانی نژاد امریکی ڈاکٹر چیانگ کے لیے پچھلے سال کو سوچ و فکر کا سال بنا دیا۔ کرونا وائرس سے پھیلنے والے مرض COVID-19 کا پہلا کیس چین کے صوبے ووہان میں 2019 کے آخر میں دریافت ہوا تھا، جس کے بعد یہ وائرس دنیا میں پھیل کر عالمی وبا کی صورت اختیار کر گیا اور اب تک اس سے امریکہ میں 5,38,000 افراد اپنی جانیں کھو بیٹھے ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق اس وائرس نے امریکہ میں اب تک 3 کروڑ سے زائد لوگوں کو متاثر کیا۔ COVID-19 سے جڑے حالات کے علاوہ گزشتہ سال افریقی امریکی شہری جارج فلائیڈ کی پولیس کی تحویل میں ہلاکت اور بلیک لائیوز میٹر تحریک کے منظر پر آنے سے بھی ڈاکٹر چیانگ کو اس سوچ کی طرف مائل کیا کہ وہ کام کرنے کی جگہ پر مساوات کو اہمیت دیں، تاکہ تمام کارکنوں کو محسوس ہو کہ ان سے منصفانہ سلوک ہو رہا ہے اور ان کی مناسب سنوائی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر چیانگ نے وائس آف امریکہ کی مینڈینئر سروس کو بتایا کہ یہ تجربہ ان کے لیے ناخوشگوار اور کٹھن رہا ہے کہ انہیں ان کی مہارت کی بجائے ان کی شخصیت کے ظاہری پن سے جانچا جا رہا ہے اور یہ ایسی بات ہے جس نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ صحت عامہ سے وابستہ کئی ایشیائی امریکی نرسوں اور طبی ماہرین کو بھی ایسے ہی رویوں کا سامنا رہا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اپنی آبادی کے تناسب کے مقابلے براعظم ایشیا سے آئے لوگ امریکہ کے صحت عامہ کے شعبے میں کہیں زیادہ تعداد میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مائیگریشن پالیسی انسٹیٹیوٹ اور امریکی محکمہ مردم شماری کے مطابق امریکہ میں اس وقت صحت عامہ کے شعبہ میں کام کرنے والے کارکنان میں 40% کا تعلق ایشیا سے ہے۔ امریکہ کی کل آبادی میں ہر 18 نفوس میں سے ایک کا تعلق ایشیا سے ہے، جبکہ صحت عامہ کے شعبہ میں کام کرنے والے ہر 14 میں سے ایک طبی اہلکار کا تعلق ایشیا سے ہے۔
اور کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار کے بعد آئیے کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کریں۔ امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں گزشتہ سال ایک سیاہ فام شخص جارج فلائٹ کی پولیس کی تحویل میں ہلاکت کے خلاف بلیک لائیوز میٹر کے نعرے کے ساتھ اقلیتوں کے خلاف پولیس کے ناروا سلوک کے لیے دنیا بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ اس مقدمے کی سماعت پیر کے روز شروع ہوئی تو وکلا نے اس سلسلے میں مختلف موقف پیش کیے۔ سرکاری پروسیکیوٹر جیری بلیک ویل نے سابق منیاپولس آفیسر ڈیرک چوون پر طاقت کے غیر معمولی اور بیجا استعمال کا الزام عائد کیا جب اس نے ایک قریبی دکاندار کی اس شکایت پر کہ جارج نقلی نوٹ سے سگریٹ خریدنے کی کوشش کر رہا ہے اسے گرفتار کر لیا اور اس کی گردن کو گھٹنے سے دبائے رکھا، جبکہ جارج فلائیڈ مزاحمت نہیں کر رہا تھا اور بار بار کہتا تھا کہ اسے سانس نہیں آ رہی، جبکہ دفاع کے وکیل ایرک نیلسن نے کہا کہ گرفتاری کے خلاف فلائیڈ کی مزاحمت پر پولیس آفیسر نے وہی کیا جس کی اس نے اپنے 19 سالہ کیریئر میں تربیت حاصل کی تھی۔ امریکہ کی حمایت یافتہ شامی ڈیموکریٹک فورسز نے ملک کے شمالی علاقے میں موجود کیمپ میں داعش کے مشتبہ گروپوں کے خلاف سیکیورٹی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اس کیمپ میں ہزاروں پناہ گزین موجود ہیں جن میں داعش کے غیر ملکی جنگجوؤں کے افراد خانہ بھی شامل ہیں۔ الہول نامی اس کیمپ میں کل 62,000 کے لگ بھگ پناہ گزین موجود ہیں۔ شام میں حالیہ ہفتوں کے دوران پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ دیکھا گیا اور مقامی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں کا محرک داعش ہے جس نے اپنے حملے تیز کر دیے۔ سیکیورٹی آپریشن میں شام کی جمہوری افواج کے 6,000 جوانوں کے علاوہ ذیلی سیکیورٹی فورسز بھی حصہ لے رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے اہلکاروں کے مطابق اس کیمپ میں اس سال کے آغاز سے اب تک 40 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جن میں 2 عورتیں بھی شامل ہیں۔ مقامی فوجی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی آپریشن کے پہلے مرحلے میں کیمپ میں رہائش پذیر لوگوں کی تصویریں بنائی جا رہی ہیں اور ان کی انگلیوں کے نشانات حاصل کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے فوجی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ عالمی کوالیشن فورسز شام میں سیکیورٹی آپریشن میں مدد دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور داعش نے شمالی موزمبک کے قصبے پالما پر گزشتہ ہفتے پیر کے روز شروع ہونے والے ایک طویل حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے جس کے 22,000 افراد کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا۔ سرکاری عہدیداروں کے مطابق جنوبی افریقی ملک میں گزشتہ ہفتے شروع ہونے والی لڑائی میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے۔ داعش نے پیر کے روز اپنی نیوز ایجنسی کے توسط سے کہا کہ اس وقت تقریباً 75,000 افراد پر مشتمل قصبہ پالما ان کے کنٹرول میں ہے۔ ان کے اس دعوے کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کی جا سکی۔ اور ہانگ کانگ میں 50 برس بعد پہلی دفعہ ہالی ووڈ کے سب سے عام سمجھے جانے والے آسکر ایوارڈز کی تقریب نشر نہیں کی جائے گی۔ مقامی براڈ کاسٹنگ ادارے کا کہنا ہے کہ اس بارے میں شکوک پائے جاتے ہیں کہ آیا ہالی ووڈ کے ٹاپ ایوارڈز کی تقریب کو چین میں نشر کرنے کی اجازت ملے گی یا نہیں۔ یہ تقریب 1969 سے فری ٹو ایئر ٹی وی بی کے انگریزی چینل سے مسلسل نشر کی جاتی رہی ہے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق اگلے مہینے کوئی بھی مقامی چینل یہ تقریب نشر نہیں کرے گا۔ خبریں ختم ہوئیں لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ مزید رپورٹیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو ہم کئی روز سے خبروں میں بتا رہے ہیں کہ پاکستانی نژاد محمد انور واشنگٹن میں اس وقت ہلاک ہو گئے جب دو لڑکیوں نے ان کی گاڑی زبردستی چوری کرنے کی کوشش کی تھی۔ رپورٹ پیش کر رہے ہیں نفیسہ خود بھائی۔
واشنگٹن ڈی سی کی پولیس نے دو نوعمر لڑکیوں کے خلاف پاکستانی نژاد اوبر ڈرائیور محمد انور کی گاڑی چھیننے اور ان کے قتل کرنے کا مقدمہ دائر کیا ہے۔ راہگیروں کی بنائی گئی ایک ویڈیو میں دیکھا گیا کہ دو لڑکیاں 66 سالہ انور کے خلاف ٹیزر استعمال کر رہی ہیں اور وہ چلا رہے ہیں کہ وہ گاڑی چوری کر رہی ہیں۔ مزید اطلاعات کے مطابق انور کھلے دروازے میں گاڑی واپس لینے کی کوشش کر رہے تھے جب ایک لڑکی نے گیس دبایا، جس کی وجہ سے چلتی ہوئی گاڑی کنٹرول سے باہر نکلتے ہوئے الٹ گئی اور انور فوت ہو گئے۔ میریلینڈ میں کمیونٹی کی بھلائی کے لیے کوشاں محمد طفیل نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
ایک صاحب ہیں ہمارے جو ورجینیا میں رہتے ہیں، ان کی بیوی کے بھائی تھے، یہ کویت سے آئے تھے، انہوں نے ان کو بلایا تھا، یہاں پہ دو بچیاں ہیں ان کی ماشاءاللہ، تو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔
آپ کے تو علم ہے کہ تارکین وطن امریکہ روزگار کمانے آتے ہیں، ان صاحب کی کہانی کتنی عام ہے؟
میرا خیال ہے کہ یہاں کا آنا جو ہے، جو انسینٹیو ہے یہاں کے آنے میں، اور ایسے لوگ جو اوبر چلا رہے ہیں ان کے لیے تو بڑی گولڈن اپرچونیٹی ہے کہ لوگ آتے ہیں، تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن گاڑی خرید کر کے کسی طریقے سے گاڑی چلانے لگتے ہیں۔ کئی ہمارے دوست ہیں یہاں پہ جو ہمارے ملنے والے ہیں، وہ اوبر چلا رہے ہیں، اور اوبر کی وجہ سے بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں اور بڑا کنوینئنٹ ہو گیا ہے کہ آدمی بھوک سے نہیں مرتا۔
آپ جانتے ہیں کہ کمیونٹی کا بڑا اچھا ایک ریسپانس سامنے آیا اور گو فنڈ می پیج کی وجہ سے انور کے خاندان کو لاکھوں ڈالرز مل گئے، اس کے بارے میں بتائیے۔
یہاں یہ سب سے اچھی بات ہے کہ عام امریکن جو ہے بہت دل کھول کر کے ان تمام چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اتنی خوشی ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم ہی نہیں اپنے معاملات میں دلچسپی لیتے، بلکہ جو دوسرے ہمارے کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بھی بہت ہی ہول ہارٹیڈلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ دنیا میں دیکھ لیں، کہیں بھی کوئی سیلاب آئے، کوئی ارتھ کویک آئے، کچھ آئے، سب سے پہلے لائن میں یہ کھڑے ہوتے ہیں چندہ دینے کے لیے۔
یہ تھے کمیونٹی کی بھلائی کے لیے کوشاں محمد طفیل۔ دوسری طرف ڈی سی کے وکیل اظہر خان کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کے نابالغ ہونے کی وجہ سے ان پر مختلف قانون لاگو ہوگا۔
ڈی سی کے اندر ان کی کنوکشن نہیں ہوتی، اٹ از ناٹ اے کنوکشن، اٹ از ایڈجوڈیکیشن، اٹ از اے ویری کانفیڈینشیل پروسیڈنگز۔ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بچے اس قسم کی بہت بری حرکت کر دیتے ہیں، لیکن یہاں کا ڈی سی کا لا وہ ان کو ایڈجوڈیکیٹ کرتا ہے۔ اس کورٹ کی جورسڈکشن 21 سالہ عمر تک رہتی ہے۔ دے آر پریزیومڈ ٹو بی انوسنٹ انٹل پروون گلٹی۔
ویڈیو پہ تو دکھائی دیے گئے تھے جس میں یہ صاحب چلا رہے تھے کہ یہ چوری کر رہی ہیں مجھ سے۔
جی ہاں وہ تو میں نے بھی دیکھی ہے ویڈیو، وہ ٹھیک ہے، یہ یو نو آپ دیکھیں وہ اس کا کیا ہوگا، کس طرح کس کروٹ سے جائے گا، کیونکہ ایویڈینس از اوورویلمنگ کہ یہ انوالوڈ ہیں، تو میرے خیال میں ان کا جو اٹرنی ہوگا وہ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرے گا پلی بارگیننگ, لیکن جو بھی ہوگا ان کے یوتھ سینٹر ہوتے ہیں, ان کو جیل میں نہیں بھیجتے, اڈلٹ کے ساتھ ہی ان کا منگل کراتے, یہ ان کے یوتھ سینٹر ہیں, ان میں جا کے یہ اپنا اسکولنگ ہوگی, ان کو رکھا جائے گا اندر لاکڈ اپ سیٹنگ کے اندر بھی, تو لیکن 21ویں سالگرہ کے بعد کورٹ کی جورسڈکشن نہیں جاتی ان کے اوپر.
یہ تھے ڈی سی کے وکیل اظہر خان, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے, میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں لاکھوں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے, وہیں وبا کے باعث بے شمار لوگوں کو دباؤ اور ذہنی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں سے ایک امریکہ میں ویکسینیشن کے باوجود بھی تاحال صورتحال مکمل طور پر کنٹرول میں نہیں آئی. وبا کے باعث گھروں میں محصور لوگوں میں ذہنی اضطراب اور دباؤ سے متعلق مسائل بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں, جس سے تمباکو نوشی کے رجحان میں اضافہ ہوا. امریکہ میں صحت عامہ کے نگران ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول یعنی CDC کے مطابق امریکہ میں تمباکو نوشی سے سالانہ 4,80,000 سے زائد اموات ہوتی ہیں. مزید تفصیلات سدرا ڈار کی رپورٹ میں سنیے.
CDC کے مطابق امریکہ میں اس وقت 3,41,00,000 کے قریب بالغ افراد تمباکو نوشی کرتے ہیں, جبکہ 1,60,00,000 سگریٹ نوشی سے متعلق بیماریوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. کورونا وائرس کی وجہ سے دباؤ, بے چینی اور اضطراب کی کیفیت کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ امریکہ میں گزشتہ سال سگریٹ کے عادی بہت ہی کم افراد کی جانب سے تمباکو نوشی ترک کرنے والی ہاٹ لائنز پر کالز کی گئیں. محققین پہلے ہی کورونا وبا کے دوران کینسر کی اسکریننگ کے حوالے سے تشویش میں مبتلا ہیں, کیونکہ وبا کے دوران امریکیوں کی جانب سے روٹین چیک اپ کرانے کے رجحان میں بھی کمی آئی ہے. حکام کے مطابق تمباکو نوشی ترک کرنے کے لیے قومی ہاٹ لائن کو موصول ہونے والی کالوں کی تعداد 27% کم ہو کر 5,00,000 ہو گئی تھی, جو کہ ایک دہائی میں سب سے کم ہے. ہارورڈ میڈیکل اسکول کی ڈاکٹر نینسی ریگوٹی کا کہنا ہے کہ یہ واقعی بے حد پریشان کن ہے کہ کوئٹ لائن کالز کی تعداد میں اتنی کمی آئی ہے, اور یہ تعداد وہی ہے جس کی میں امید کر رہی تھی. 1,000 بالغ افراد پر مشتمل ایک سروے میں ڈاکٹر نینسی ریگوٹی نے اور ان کی ساتھیوں نے یہ دیکھا کہ کورونا وبا کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران ان میں سے تقریباً ایک تہائی افراد نے سگریٹ نوشی کی. لاس اینجلس کی ایلیکوم سٹاک گزشتہ 7 سالوں سے تمباکو نوشی نہیں کر رہی تھی, اور گزشتہ سال مارچ میں جب وبا کی وجہ سے ان کی نوکری ختم ہوئی تو انہوں نے بے روزگاری کے دوران دوبارہ سگریٹ پینا شروع کر دی. 32 سالہ ایلیکوم سٹاک نے کہا کہ سگریٹ پینے سے انہیں کچھ سکون ملا, لیکن میں جانتی ہوں کہ سگریٹ میں نکوٹین ہوتا ہے جو بے چینی کی کیفیت سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا. چند مہینے گزرنے کے بعد ایلیکوم سٹاک نے سگریٹ چھوڑ دی. انہوں نے کہا کہ نومبر میں مجھے احساس ہوا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا, میں تمباکو نوشی کی عادی تھی اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی. CDC نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ اگرچہ سگریٹ کی فروخت میں گزشتہ سال مارچ یعنی پہلے لاک ڈاؤن کے دوران اضافہ دیکھنے میں آیا تھا, لیکن بعد میں وہ پہلے ہی کی سطح پر آ گئی. اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سگریٹ کی فروخت میں اضافہ تمباکو نوشی کرنے والے افراد کی جانب سے اسے سٹاک جمع کرنے کی وجہ سے ہوا. امریکن سوسائٹی آف ایڈکشن میڈیسن کی بورڈ ممبر برائن ہرلی نے کہا کہ ہاٹ لائن کالوں میں پچھلے سال کی کمی بدترین نتائج کی ایک جھلک ہے. علاوہ ازیں گزشتہ سال کوئٹ اسموکنگ کالز کے اعداد و شمار میں مثبت انصر بھی سامنے آیا ہے. مینیسوٹا ہاٹ لائن پر کال کرنے والے تمباکو نوشی کے عادی افراد کا کہنا تھا کہ وہ زیادہ تمباکو نوشی کر رہے ہیں, لیکن وہ عالمی وبا کرونا کی وجہ سے سگریٹ چھوڑنے کے لیے زیادہ متحرک ہے اور جانتے ہیں کہ تمباکو نوشی کرونا وائرس کو مزید سنگین بنا سکتی ہے. ماہرین کے مطابق گزشتہ سال محکمہ صحت کی جانب سے تمباکو نوشی ترک کرنے کے حوالے سے مہم اور اشتہارات میں کمی دیکھنے میں آئی ہے. زیادہ تر یہ مہم اور اشتہارات عالمی وبا کرونا وائرس سے متعلق آگہی, سماجی رابطوں کے اصولوں پر عمل اور ماسک لگانے کی ہدایات سے تبدیل کر دی گئیں. CDC نے حال ہی میں تمباکو نوشی سے متعلق نکات پر مبنی اشتہاری مہم دوبارہ شروع کی ہے, اور وہ بالغوں اور نو عمروں کے درمیان تمباکو کے استعمال پر سالانہ سروے بھی کر رہے ہیں.
اور یہ ذہنی اضطراب اور دباؤ بالغ افراد تک ہی محدود نہیں بلکہ بچے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. بچوں میں ڈپریشن کو دور کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ آئیے آپ کے لیے رپورٹ پیش کرتے ہیں جسے تیار کیا ہے سباشا خان نے.
میں نے محسوس کیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اپنے اندر تنہائی محسوس کرنا شروع اس نے کر دی ہے. بہت ساری ایکٹیویٹیز میں اس کو میں بلاتی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا تھا, جیسے وہ پہلے ایکٹیو تھا اس طرح نہیں رہا. تو اب ان ساری باتوں کے ساتھ مجھے تھوڑی پریشانی ہونا شروع ہوئی کہ کیا ہوا کہ اتنا بیزی بچہ, اتنا شائننگ بچہ جو ہے وہ تھوڑا ڈل بھی ہو گیا اور وہ تنہا رہنا شروع ہو گیا.
سنوبر ملک نے جب پہلی بار اپنے بیٹے طلحہ کے مزاج میں تبدیلی محسوس کی تو اس کی عمر 13 برس تھی.
پاکستان کی کل آبادی میں سے 53% یعنی تقریباً 11 کروڑ 19 سال سے کم عمر بچے اور نوجوان ہیں.
2017 میں آغا خان یونیورسٹی کی جانب سے اسکول جانے والے 450 نو عمر بچوں اور نوجوانوں کے ایک مطالعے میں تقریباً 24% میں سوشل انزائٹی یا معاشرتی اضطراب پایا گیا، جس سے مطالعے کے مطابق ان کی زندگی پر منفی اثر دیکھا گیا.
بلکہ ایک میٹنگ کر لیتے ہیں.
سنوبر ملک خود ایک سوشل ورکر ہیں، انہوں نے اپنی دو سینئر کالیگ سے مدد لی، لیکن پاکستان میں بہت سے والدین اپنے بچوں میں انگزائٹی کی علامات نہیں سمجھ پاتے.
میرے بچوں میں غصہ آتا ہے تو ماں باپ کو دیکھنا چاہیے کہ بچہ ایک دم اس کا موڈ کیوں چینج ہو رہا ہے. وہ سائن آف ڈپریشن ان چلڈرن، اینگر زیادہ ہوتا ہے، فرسٹریشن، موڈ ایشوز ہوتے ہیں. اس طرح بچہ اگر کمرے میں بند رہ رہا ہے 5-6-7 سال کا، اپنا انٹریکٹ نہیں کر رہا، تو آف کورس آپ کو دیکھنا پڑے گا، ہو سکتا ہے اس میں انگزائٹی کا ایلیمنٹ چل رہا ہو، ہو سکتا ہے اس کو بلینگ کی گئی ہو. بہت سے پیرنٹ جو ہیں وہ ایک بڑا اتھارٹیٹیو ایٹیچیوڈ کر لیتے ہیں، جس طرح کہ پولیس مین گھر میں ہے. تو جتنی بچے کو سپورٹ دیں گے اتنا بچہ کانفیڈنٹ ہوگا. تو کمیونیکیشن از وائٹل.
ہمیں جب نزلہ زکام ہوتا ہے، ہمیں بخار ہوتا ہے، تو بھی ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو میں یہ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اس اپنے مائنڈ سیٹ اپ کو چینج کریں کہ ہم سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے تو ہم پاگل ہیں. نہیں، پاگل نہیں ہیں.
بچوں میں ذہنی دباؤ اور اضطراب کو دور کرنے کے لیے ہمیں مدد درکار ہوتی ہے، اس لیے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا بہت ضروری ہے. رپورٹ تیار کی تھی سباشا خان نے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائز کا کہنا ہے کہ منشیات کی غیر قانونی تجارت امریکہ کی صحت عامہ اور بین الاقوامی استحکام اور سلامتی کے لیے بدستور ایک بہت بڑا خطرہ ہے. منشیات پر کنٹرول کی بین الاقوامی حکمت عملی سے متعلق 2020 کی رپورٹ میں اصل ذرائع اور ان ممالک کے ساتھ جو اس کی ترسیل کا وسیلہ ہیں مل جل کر کام کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، تاکہ منشیات کی سپلائی اور ساتھ ہی غیر قانونی منشیات کی مانگ کو کم کرنے اور علاج معالجے میں مدد دی جا سکے. یورپ میں جنوبی امریکہ سے کوکین کی مانگ میں اضافہ ہوا، جبکہ منشیات کی ضبطی اور علاج معالجے کی ضرورت ریکارڈ سطح پر رہی. میتھم فینٹامائن کی تیاری اور اس کی ناجائز تجارت اور استعمال بھی بہت سے علاقوں میں ریکارڈ سطح پر رہا، خاص کر جنوب مشرقی ایشیا، افریقہ اور شمالی امریکہ کے کچھ حصوں میں. اس کی تیاری اکثر چینی ساخت کے کیمیکل کی مدد سے کی جاتی ہے. رپورٹ میں اس جانب توجہ دلائی گئی کہ 2020 میں زبردست چیلنجوں کی وجہ سے غیر قانونی منشیات کے خلاف جنگ میں ملے جلے نتائج حاصل ہوئے. مثال کے طور پر انڈیان کا علاقہ عرصے سے اور بدستور منشیات کے وسیلے اور ایک ایسے ملک کے طور پر جہاں سے اس کا گزر ہوتا ہے بنیادی تشویش کا سبب رہا ہے. کولمبیا اور پیرو امریکہ کے پکے شراکت دار ہیں، پھر بھی ان ملکوں میں کوکا کی کاشت اور کوکین کی تیاری بہت اونچی سطح پر رہی. COVID-19 کی وجہ سے سرحدوں کی بندش اور سفر پر حد بندیوں نے ناجائز تجارت کے راستوں میں رکاوٹ ڈال دی اور ساتھ ہی کیمیکلز کی سپلائی پر بھی روک لگ گئی. تاہم ناجائز تجارت میں ملوث افراد نے تیزی کے ساتھ متبادل راستے اور طریقے تلاش کرنے اور بہت سے علاقوں میں منشیات کی دستیابی سال کے اختتام تک نئی تاریخی سطح پر پہنچ گئی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ روشن پہلو بھی تھے. سن 2020 میں کولمبیا نے مطلع کیا کہ اس نے ریکارڈ مقدار میں منشیات ضبط کی ہیں اور اس کا قلاقمہ کرنے کے لیے علاقائی قیادت کا درجہ حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھی ہوئی ہے. اسی دوران وینزویلا ایک مرتبہ پھر منشیات پر کنٹرول کے بین الاقوامی معاہدوں کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکام رہا. میڈورو کی ناجائز حکومت کی بدعنوانی اور معیشت کی بد انتظامی کی وجہ سے حکومت کو منشیات کی ناجائز تجارت اور دوسری ناجائز سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی آمدنی پر انحصار کرنا پڑا ہے. میکسیکو میں بھی اس لحاظ سے حالات تشویشناک ہیں اور امریکہ کو ہیروئن، فینٹانائل، مینتھم فیٹامین کی ترسیل کا بدستور اصل ذریعہ ہے. مغربی کرہ ارض سے پرے برما میں میتھیم فینٹامین کی تیاری جس میں چین سے کیمیکل کی بڑی مقدار میں ترسیل سے مدد ملتی ہے، پورے ایشیا اور اوشیانا کے علاقے میں میتھیم فینٹامین میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چینی حکومت نے جبکہ فینٹانائل کے تمام اجزاء پر پابندی عائد کر دی ہے، امریکہ نے چین پر زور دیا ہے کہ وہ ان کیمیکل کی ترسیل کو ختم کرنے کے لیے جن سے ناجائز طور پر فینٹانائل اور میتھم فینٹامین تیار کر کے عالمی پیمانے پر بھیجی جاتی ہے زیادہ سرگرم کردار ادا کرے۔ ترجمان پرائس نے کہا کہ امریکہ کو اس بات کا ادراک ہے کہ منشیات کی تیاری میں کمی کے لیے عالمی جنگ میں کامیابی کو جانچنے کی خاطر سیاسی عزم سب سے اہم پیمانہ ہے، اور منشیات کی ناجائز ترسیل اور اس کے استعمال کو کم کرنے کے لیے ہم نے ہم خیال حکومتوں کے ساتھ بدستور کام کرنے کا تہیا کر رکھا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ سن رہے تھے۔ بہجت جیلانی کو اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے، آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ